أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے. جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا اور اسلام کی معرفت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. جو شخص امانت دار نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا. جو شخص فقیر کو اپنے مال میں سے کچھ دے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ حقیقی مومن ہے. اور کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ادب سے بہترین میراث نہیں دے سکتا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ پر نہتے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کے باوجود مقبوضہ سرزمینوں میں فلسطینی مجاہدین کا طوفان الاقصی آپریشن پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. صہیونی حکومت کی اندھی حمایت میں امریکی فوج کا طیارہ اسلحہ لے کر صہیونی حکومت کے ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد کی وطن واپسی کے لیے لندن سے سعودی عرب روانگی ہو گئی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. مقبوضہ سرزمینوں اور فلسطین کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان شدید جنگ جاری ہے. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صہیونی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان جاری لڑائی میں 1200 صہیونی ہلاک اور 2900 زخمی ہوئے ہیں. اسی طرح اس لڑائی میں صہیونی فوجیوں کی وحشیانہ کارروائیوں میں 950 فلسطینی شہید اور 4650 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. اس درمیان صہیونی حکومت نے خان یونس میں تحریک حماس کی فوجی شاخ کے کمانڈر کے والد کے گھر پر حملہ کر کے اس خانوادے کے 4 افراد کو شہید کر دیا. اخبار یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں تحریک حماس کے فوجی ونگ کے کمانڈر محمد الضعیف کے والد کے گھر پر فضائی حملہ کیا ہے. فلسطینی میڈیا نے بھی خبر دی ہے کہ خان یونس میں واقع اس گھر پر حملے میں الضعیف کے گھر کے 4 افراد شہید ہوئے ہیں جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے صرف غزہ کے محلے الطفا میں 70 مرتبہ بمباری کی ہے. صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اپنی وحشیانہ بمباری میں اسلامی بینک اور الربیج کیمپ میں ایک رہائشی گھر کو بھی نشانہ بنایا ہے. صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے جبالیہ کیمپ پر بھی وحشیانہ حملہ کیا ہے جس میں دسیوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جن میں بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے. جبالیہ کیمپ کے السکہ علاقے پر صہیونی جنگی طیاروں نے خاص طور پر حملہ کیا. غزہ شہر اور خان یونس بھی صہیونی جنگی طیاروں کی وحشی گری کا نشانہ بنا ہے. ان علاقوں میں صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کے حملے مسلسل جاری ہیں. ادھر غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجی جان بوجھ کر ایمبولینسوں اور امدادی ٹیموں پر حملہ کر رہے ہیں. غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کرنے کے ساتھ ساتھ اسپتالوں، طبی مراکز اور ایمبولینسوں پر بھی بمباری کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیمیں اور اسپتال کے عملے انتہائی خطرناک صورتحال میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں پانی اور اشیاء خوراک کی شدید قلت ہے، اور صہیونی حکومت کے ذریعے پانی کی سپلائی بند کرنے کے نتیجے میں حالات انتہائی ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے توانائی کے وزیر نے انسانیت سوز اقدامات کے تحت کہا ہے کہ اس نے غزہ کے لیے پانی بجلی کی سپلائی بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں غزہ کے الکرامہ علاقے پر فاسفورس بم برسائے ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں اور توپ خانے کے ذریعے غزہ کے الکرامہ علاقے میں فاسفورس بموں سے حملے کیے گئے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ حماس کے جوابی حملوں کے بعد صہیونی دہشت گردوں کے جارحانہ حملے بدستور جاری ہیں، اور فلسطینی ذرائع کے اعداد و شمار کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اپنے حالیہ حملوں میں 13,000 سے زیادہ گھروں اور 10 طبی مراکز کو غزہ میں تباہ کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اپنے وحشیانہ حملوں میں اب تک غزہ کے 200 سے زائد تجارتی، رہائشی اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ شہر اسقلان پر فلسطینی مجاہدین کے راکٹ حملوں کے بعد الاقسام بریگیڈ کے کمانڈوز شہر اسقلان اور اسدود و مفالاسیم صہیونی بستیوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے الاقسام بریگیڈ کے جوانوں کے ان صہیونی بستیوں میں داخل ہو جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ صہیونی ذرائع نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اسقلان شہر پر بڑے پیمانے پر راکٹ حملے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 14 نے بھی اعتراف کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے ذریعے اسقلان شہر پر کیے گئے راکٹ حملوں میں متعدد صہیونی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس ٹی وی چینل نے مرنے والوں کی تعداد نہیں بتائی۔ امریکہ کا اسلحے سے بھرا ہوا ایک طیارہ فلسطینیوں پر بمباری کے لیے اسرائیل پہنچ گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ ہتھیار جنوبی اسرائیل کے ایک ایئر بیس پر پہنچائے گئے، تاہم ان کی اقسام کے حوالے سے فی الحال کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ اسلحہ اہم فوجی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے رواں ہفتے اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ دوسرا بحری بیڑا بھی اسرائیل بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ تاحال امریکی فوج تعینات نہیں کی جا رہی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج اسرائیل روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ کیا ہے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے صہیونی حکومت کی فوجی امداد بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب انتظامیہ کی دفاعی ضروریات کو یقینی بنائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام اپنے خط میں صہیونی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے وحشیانہ مظالم اور جارحیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہر طرح کے قبضے اور جارحیت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کے جائز حق پر تاکید کی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کو ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں جاری صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت اور مظالم پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے فلسطینی عوام پر قدس کی غاصب حکومت کے مظالم اور امریکہ اور مغرب کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے ہر طرح کی جارحیت اور قبضے کے مقابلے میں فلسطینی عوام کے جائز حقوق پر تاکید کی ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد لبیک یا قدس اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن کے دوران فلسطین کے استقامتی محاذ کے حامی بیت المقدس کے مجاہدین کی حمایت میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے لبیک یا قدس اور مردہ باد اسرائیل کے نعرے لگائے۔ اسلام آباد کے سینکڑوں باشندوں نے کل منگل کے دن غزہ سے اظہار یکجہتی کے طور پر مظاہرہ کر کے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ایشیا میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کی شکست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایک آزاد فلسطینی مملکت کا قیام ضروری ہے۔ روسی صدر پوتین نے غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری اور مقبوضہ سرزمین میں جاری جنگ کے دوران عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی سے ملاقات میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد ضروری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے قائد اور سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی وطن واپسی کے سلسلے میں دبئی سے پاکستان روانگی کے لیے اسپیشل طیارہ بک کرا لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جس خصوصی طیارے سے نواز شریف پاکستان پہنچیں گے اسے امید پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ مذکورہ اسپیشل طیارے میں تقریباً 150 افراد کی گنجائش ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان جانے کے لیے دبئی سے لیگی کارکنوں اور صحافیوں کے ہمراہ روانہ ہوں گے۔ پروگرام کے مطابق نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد میں آدھے گھنٹے قیام کے بعد دوبارہ لاہور کے لیے پرواز کرے گا۔ لاہور پہنچنے کے بعد نواز شریف مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ وہ دبئی سے قبل لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے، جہاں وہ عمرے کی ادائیگی کریں گے۔ نواز شریف سعودی عرب میں ایک ہفتے تک قیام کریں گے، جہاں اعلی سعودی حکام سے ان کی ملاقاتیں طے ہیں۔ پروگرام کے مطابق نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو سعودی عرب سے دبئی پہنچیں گے۔ دبئی میں بھی وہ متعدد شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ اس درمیان مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما نے کہا ہے کہ نواز شریف ابھی لندن میں ہیں اور ان کے سعودی عرب جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بدھ کی صبح افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں ایک بار پھر شدید زلزلہ آیا، جس کی قوت ریشٹر اسکیل پر 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز صوبے ہرات کا شمالی علاقہ تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ سنیچر کو بھی افغانستان کے صوبے ہرات میں شدید زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ بدھ کی صبح آنے والے زلزلے میں ہونے والے جانی نقصانات کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، تاہم اس کی گہرائی 10 کلومیٹر زیر زمین بتائی جاتی ہے۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک کے قائد شیخ ابراہیم زگزکی نے کہا ہے کہ امید ہے کہ اسلامی انقلاب دنیا کو متحول کرنے کے ساتھ ظہور کا راستہ ہموار کرے گا۔ آیت اللہ شیخ ابراہیم زگزکی اپنی اہلیہ کے ہمراہ آج تہران پہنچے اور تہران میں امام خمینی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر طلبہ تنظیموں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مزاحمت کے حامیوں اور عوام کی بھی ایک بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک رہنما کی استقبالیہ تقریب کے شرکا اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اور رہبر انقلاب اسلامی کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے اور علاقے میں مزاحمتی قوتوں کی حمایت اور قدس شریف کی آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی. اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں ممتاز سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو. ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ. وعلیکم
جی ڈاکٹر صاحب، گزشتہ روز رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ رضوان سید علی خامنائی نے امام علی کیڈٹ یونیورسٹی میں اپنے اہم خطاب میں غاصب سینی حکومت کی ظالمانہ ماہیت کو آشکارا کیا ہے اور تحریک حماس کے طوفان الاقصی آپریشن کو اس غاصب حکومت پر کاری ضرب قرار دیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. رہبر انقلاب اسلامی نے کیڈٹ یونیورسٹی سے خطاب میں ایک بار پھر عالم اسلام کو ایک روڈ میپ دیا ہے، اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ رہبر انقلاب اسلامی نے اس وقت جو تازہ ترین صورتحال تھی اور غاصب سینی حکومت اور ریزسٹنس بلاک کے درمیان اس وقت جو مارکہ جاری ہے، اس مارکے کے عنوان سے رہبر انقلاب اسلامی نے ایک نقشہ راہ دیا ہے امت مسلمہ کو، اور وہ ادارے تنظیم افراد جو فلسطینی کاز سے منسلک ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے غاصب سینی حکومت کے عنوان سے اور طوفان الاقصی نامی اس فوجی آپریشن کے بارے میں بہت اسٹریٹجک نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے پہلے نقطے میں اگر ہم ان کو ایک نکات کے عنوان سے بیان کریں تو پہلا جو نقطہ تھا اس میں رہبر انقلاب اسلامی نے اس طوفان الاقصی فوجی آپریشن کی ماہیت کے بارے میں اور اس کے نتائج کے بارے میں گفتگو کیا، اور رہبر انقلاب اسلامی نے اس کو ایک ایسے زلزلے سے تعبیر کیا ہے کہ جس نے غاصب سینی نظام کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے. اور رہبر معظم کے اپنے الفاظ کے مطابق کہ اس نظام کو جو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اس کی تعمیر نو آسان نہیں ہوگی. گویا رہبر انقلاب اسلامی اس فوجی آپریشن کو غاصب سینی حکومت کے خلاف ایک ایسا آپریشن نہیں قرار دے رہے کہ جس میں چند فوجی مارے گئے، کچھ اسیر ہو گئے، کچھ بلڈنگز کو نقصان پہنچا، کچھ زخمی ہو گئے. نہیں، رہبر انقلاب اسلامی کی نظر یہ ہے کہ جس انداز سے یہ فوجی آپریشن عملی طور پہ انجام پایا ہے وہ اس کے اندر ایسی خصوصیات ہیں کہ جس نے صہیونی نظام کے اندر بہت سارے کریکس ڈال دیے ہیں. اب وہ کریکس ایسے ہیں جیسے کسی بلڈنگ کے اندر ایسے کریکس آ جائیں، ایسے اس کے اندر یعنی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے کہ جس کو پھر اسی طرح تعمیر کرنا آسان نہ ہو. تو رہبر انقلاب اسلامی نے وہ تعبیر بیان کی ہے کہ اس حملے نے صہیونی نظام یا صہیونی جو وہ اس نظام کی جو ایک عمارت تھی اس کو ایسا شدید نقصان پہنچایا ہے کہ عرصہ لگ جائے گا کہ وہ خود اپنے آپ کو، بلکہ رہبر انقلاب اسلامی کے ان الفاظ سے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ ناقابل تلافی ہے، یعنی اب یہ دوبارہ اپنی اس اصل حالت پہ یہ نظام واپس نہیں آ سکے گا. اور اس کی وجہ بھی ہے، رہبر انقلاب اسلامی نے یقیناً جب یہ کہا کہ ناقابل تلافی ہے تو جو دنیا اس وقت حیران ہے کہ یہ کس انداز سے یہ فوجی آپریشن ہوا ہے، اور وہ غزہ کے جو چاروں طرف سے، زمین سے، فضا سے، سمندر سے، ہر طرف سے محاصرے میں تھا، اور وہاں پہ موجود فوجیوں نے نہ صرف ہوا کے ذریعے سے، فضا کے ذریعے سے، سمندر کے ذریعے سے، بلکہ خود وہاں پہ پیرا گلائیڈرز کے ذریعے سے خود ایسا آپریشن ہوا. وہاں پہ فوجی دو دو تین تین مجاہد جو ہیں ان کے حساس علاقوں میں پیرا گلائیڈرز کے ذریعے سے اترے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ یہ کمانڈو ایکشنز کیے ہیں. تو یہ جو پورا ایک آپریشن تھا اس پہ ابھی تک دنیا کے جو جتنے بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں، جو بڑے فوجی مبصرین، حیران ہیں کہ کس انداز سے فلسطینی مجاہدین نے اس آپریشن کو انجام دیا، اور وہ بھی ایسی فوج کے خلاف کہ جو اپنے اس کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ان کے پاس بہترین انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، جن کے پاس بہترین فوجی ماہرین موجود ہیں، جن کے پاس بہترین دفاعی نظام موجود ہے، جن کے پاس سرویلنس کے لیے سیٹلائٹس موجود ہیں، جن کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ وہ خود غزہ کے اندر گلیوں میں چلنے والے لوگوں کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے زبردست قسم کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے اندر اتنا بڑا فوجی آپریشن انجام پانا، خود یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اندر سے وہ سسٹم اتنا کھوکھلا تھا کہ مجاہدین نے اس کے اندر پے در پے ایسی ضربے لگائی ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا اپنے اس اصل پہ واپس آنا، اس نظام کا دوبارہ یا اس کی تعمیر نو جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ یہ ایک بنیادی نقطہ جو رہبر انقلاب اسلامی نے اس آپریشن کے عنوان سے ارشاد فرمایا۔ دوسرا اہم نقطہ جو اس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا کہ اس وقت غاصب صہیونی حکومت ایک ڈرامہ کر رہی ہے، ایک فریب کر رہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، اور اس میں رہبر انقلاب اسلامی نے میڈیا کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو میڈیا اس غاصب صہیونی حکومت کو مظلوم بنا کے پیش کر رہا ہے، جبکہ یہ وہ حکومت ہے کہ جو اپنے وجود سے لے کے بلکہ اس کی ماہیت ہی ظلم اور جبر اور بربریت پہ استوار ہے۔ یہ 70-80 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا ایک ایسا لمحہ بھی شاید نہ ہو کہ جس میں انہوں نے غاصب صہیونی فوجیوں نے، ان کی حکومت نے، ان کے فیصلہ کرنے والے اداروں نے فلسطینیوں کو نقصان نہ پہنچایا ہو، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے محروم کرنے کی کوشش نہ کی ہو، فلسطینی بچوں، خواتین، عام شہریوں پہ ظلم و تشدد نہ کیا ہو، یا فلسطینی سرزمینوں پہ کبھی دیواریں بنا کے ان کو فلسطینیوں کو اپنی سرزمینوں سے باہر نکالا ہے، کہیں پہ ان کے علاقوں میں جا کے صہیونی بستیاں آباد کر کے، کوئی ایسا ظلم نہیں ہے کہ جو غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے ان مظلوم فلسطینیوں کے خلاف روا نہ رکھا گیا، اور اب وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ یہ ظالم تھے، یہ جابر تھے، یہ غاصب تھے، اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ اب اگر یہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کریں اور دنیا کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکنے کی کوشش کریں گے کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمیں اب یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور دنیا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو رہبر انقلاب اسلامی نے بڑے واضح انداز سے کہا کہ یہ ظالم ہے، ان کی اس مظلوم نمائی کو نہ مانا جائے، اس کو ایک فریب اور دھوکہ سمجھا جائے، اور جو میڈیا اس کی طرف یہ اشارے کر رہا ہے وہ بھی حقائق کو بیان کرے کہ کس نے غزہ کے اندر کئی سالوں سے محاصرہ کر رکھا ہے، کس نے غزہ کے بچوں کو، غزہ کی خواتین کو، غزہ کے عام شہریوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے، کس نے غزہ کو ایک اتنی بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ تو یہ بھلا اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے؟ یہ تو ظالم تھے، ہیں اور آئندہ رہیں گے۔ تیسرا نقطہ، رہبر انقلاب اسلامی نے اسی ظلم اور مظلوم نمائی کے اس فریب میں انہوں نے اشارہ کیا کہ آج اگر یہ غزہ کے اوپر ظلم و بربریت کا مزید پہاڑ ڈھاتے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ انہوں نے اپنے ظلم کا جواب دیا ہے اور یہ مظلوم ہے، نہیں، یہ ان کو یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ بہانہ بنتا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ایسے محصور علاقے پہ ظلم کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں، اس کو جنگ کا یا ریئیکشن نہیں کہا جائے گا۔ اس کو اگر یہ بہانہ بنائیں کہ چونکہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں تو ہم پہ آپ خود قابض ہیں، انہوں نے تو اپنے گھروں پہ واپس آنے کے لیے آپ سے لڑائی کی ہے، آپ وہاں پہ قابض ہیں، آپ سے انہوں نے اپنی سرزمینیں واپس لینے کے لیے کی ہے، تو یہ تو ظلم نہیں ہے، وہ تو اپنا حق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ جو ان پہ حملے کر رہے ہیں، آپ جو ان کے گھروں کو، ان کے تعلیمی اداروں کو، ان کی مساجد کو، ان کے پبلک مقامات کو، ان کے بازاروں کو، ان کے وہاں پہ جہاں پہ عوام کی آمد و رفت ہے، آپ ان کو جو نشانہ بنا رہے ہیں یا آپ پہلے بنا چکے ہیں یا آپ نے ماضی میں جو ظلم روا رکھا ہے، تو آپ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ بھی رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے اگر اس وقت غزہ پہ چڑھ دوڑیں گے، حملہ کریں گے، تو اس سے دنیا کو متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ ان کا بہانہ درست نہیں ہے۔ ایک اور بات جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک دنیا بھر میں یہ بات پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے. تو رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ ہم اس حملے کے حامی ہیں, ہم ان حملہ کرنے والوں کے اور جنہوں نے اس کی پلاننگ کی ہے ہم ان کا ہاتھ چومتے ہیں, ہم ان کی پیشانی چومتے ہیں, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, ہم ان کو سراہتے ہیں. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس حملے کے پیچھے ہے تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ فلسطینیوں کا خود اپنا تیار کردہ, خود اپنا جسے کہتے ہیں کہ وہ منصوبہ تھا, خود اس منصوبے کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا, خود ان کے مجاہدین اس جنگ میں وارد ہوئے اور انہوں نے اپنے جو ہے اس کو ایک نتیجے تک پہنچایا اور اس آپریشن کو کامیابی سے مینج بھی کیا, عملی طور پہ اس کو انجام بھی دیا. اور آخری نقطہ جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا یہ کیا کہ یہ کامیابیوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو اب رکنے والا نہیں ہے. اب جس طرف جو ہے وہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو اب یہ رکے گا نہیں, اور یقیناً فتح جو ہے وہ فلسطینیوں اور مجاہدین کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے
انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی گفتگو کے لیے. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور را اللہ 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 اللہ. سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند انگور
اللہ 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 اللہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 19 مہر 25 ربیع الاول اور 11 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس ربیع الاول سن 436 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقی اور عالم دین علی ابن حسین بغدادی نے بغداد میں وفات پائی. علی ابن حسین بغدادی سید مرتضیٰ کے نام سے مشہور تھے اور علم الہدا ان کا لقب تھا. وہ سن 355 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے. سید مرتضیٰ معقولات و منقولات اور عربی شعر و ادب میں بہت معلومات رکھتے تھے. انہوں نے 30 سال تک بغداد میں قضاوت کے فرائض انجام دیے. سید مرتضیٰ عالم الہدا نے شیخ مفید خطیب بغدادی اور اس دور کے دیگر علماء سے برسوں کسب فیض کرنے کے بعد ایک عظیم کتب خانہ قائم کیا. ان کی یادگار کتابوں کی تعداد 66 بتائی گئی ہے. گیارہ اکتوبر سن 1899 عیسوی کو جنوبی افریقہ میں مقیم ہالینڈ کے سفید فاموں جنہیں بوئر کہا جاتا ہے اور انگریزوں کے درمیان خونریز جنگ شروع ہوئی. انگریز فوجی 1841 میں افریقہ کی سرزمین کو اپنی نو آبادیات میں شامل کرنے کی غرض سے جنوبی افریقہ میں داخل ہوئے اور رہائشی علاقے تعمیر کرنے کے بعد وہاں مقیم ہو گئے. جنوبی افریقہ میں سونے اور ہیروں کی کانوں کی دریافت کے بعد وہاں یورپی خاص طور سے انگریز مہاجرین کی آمد کا تانتا بن گیا. بوئر قوم اس آمد کی مخالف تھی, اسی بنا پر انگریز مہاجرین کے خلاف جنگ شروع کر دی. لیکن برطانوی حکومت کی طرف سے مہاجرین کی حمایت کی بنا پر بوئر قوم کو شکست اٹھانی پڑی. اس طرح جنوبی افریقہ برطانوی استعمار کے زیر تسلط آ گیا. جنوبی افریقہ نے 1931 میں آزادی حاصل کی. گیارہ اکتوبر سن 1902 عیسوی کو ہندوستان کے معروف سیاسی لیڈر مجاہد آزادی اور سوشلسٹ جے پرکاش نارائن برٹش انڈیا کے دور میں بنگال پریزیڈنسی کے ضلع سارن کے ستاب دیارہ گاؤں میں پیدا ہوئے. یہ علاقہ بہار میں واقع ہے. ان کو جے پی اور لوک نائک یعنی عوامی رہنما بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنے گاؤں اور پٹنہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1922 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کا رخ کیا اور وہاں سماجیات میں ایم اے کیا. جے پرکاش نارائن نے مہنگی پڑھائی کا خرچہ پورا کرنے کے لیے کھیتوں, کمپنیوں اور ریسٹورینٹ میں کام کیا. 1929 میں ہندوستان واپسی کے بعد انہوں نے آزادی کی تحریکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور نہرو کی ترغیب پر کانگریس میں شامل ہو گئے. متعدد بار قید و بند کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی. انہیں 1970 کے عشرے کے درمیان اس وقت کی وزیراعظم اندرا گاندھی کے خلاف اپوزیشن کی قیادت اور جنتا پارٹی کی تشکیل کے لیے یاد کیا جاتا ہے. اسی پارٹی نے 1977 میں اندرا گاندھی کی کانگریس پارٹی کو کراری شکست دے کر حکومت بنائی تھی. 1999 میں جے پرکاش کو بعد از مرگ بھارت رتن ایوارڈ ملا تھا، جو ہندوستان کا سب سے بڑا شہری ایوارڈ ہے۔ انیس مہر سن 1363 ہجری شمسی کو مفسر قرآن اور تہران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر آیت اللہ الحاج مرزا خلیل قمرئی نے وفات پائی۔ انہوں نے فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم دینی قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ سے حاصل کیے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفے کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ قمرئی کو سن 1341 ہجری شمسی میں شاہ کی غلط اور ظالمانہ پالیسیوں کی مخالفت کے سبب گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھالی۔ آیت اللہ قمرئی نے عربی اور فارسی زبانوں میں متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ انیس مہر سن 1363 ہجری شمسی کو شاعر اور عصر حاضر کے محقق استاد سید عبدالکریم امیری فیروز کوہی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1288 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوجوانی سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ امیر فیروز کوہی نے تقریباً 15,000 اشعار کہے ہیں، جو دو جلدوں میں شائع کیے گئے۔ ان کو شاعری کے علاوہ علوم و معارف اسلامی سے بھی بہت واقفیت حاصل تھی۔ وہ غزل اور قصیدہ سمیت شاعری کی مختلف اصناف کے استاد تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابوں کا عربی سے فارسی میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ گیارہ اکتوبر سن 1991 عیسوی کو سوویت یونین کی خفیہ تنظیم کے جی بی کی سرگرمیاں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے سے کچھ عرصہ پہلے ختم ہو گئی۔ کے جی بی 1954 میں سوویت یونین کے کمیونسٹ نظام کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے قائم کی گئی۔ اس کے فرائض میں کمیونسٹ پارٹی کے مخالفین کو کچلنا اور سوویت یونین کے اندر اور باہر جاسوسی سرگرمیاں انجام دینا شامل تھا۔ کے جی بی آہستہ آہستہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ وہ سوویت یونین کے نظام کا ایک اہم ترین ادارہ بن گئی۔ کے جی بی کے خاتمے کے بعد اس کے فرائض روس کی دو خفیہ ایجنسیوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے افغانستان و پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان کے امور کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے روس کی میزبانی میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے اجلاس کے بعد اعلان کیا تھا کہ ماسکو فارمیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جب سے امریکی افغانستان سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ ملک افغانستان میں اپنی شیطنت جاری رکھے ہوئے ہے اور افغانستان کے پڑوسیوں سمیت خطے کے ممالک کے لیے تشویش پیدا کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے ایران، روس، ہندوستان، چین، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان، قرقیزستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خطے میں 13 ممالک کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اقتصادی اور سیکورٹی چیلنجز افغانستان میں اس ملک پر امریکہ، نیٹو اور ان کے اتحادیوں کے 20 سالہ قبضے اور افغانستان میں اقتصادی انفراسٹرکچر اور سیکورٹی کی بنیادوں کی تباہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ افغانستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خصوصی نمائندے نے دہشت گردی اور داعش کے لیے امریکہ کی حمایت کے جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کو بڑھا کر واشنگٹن ایسے حالات پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس سے افغانستان کے ہمسایہ ممالک اور خطے کے ممالک پریشان رہیں۔ انہوں نے اس اجلاس میں اٹھائے گئے موضوعات اور بات چیت کا ذکر کیا اور مزید کہا کہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ اس ملک کے موجودہ حالات کے اہم عنصر کے طور پر افغانستان پر امریکی قبضے اور اس کے نتائج کے بارے میں شریک ممالک کے لہجے کی بے تکلفی ہے۔ افغانستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کے مطابق پڑوسی ممالک اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہیں کابل کے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایک اجتماعی تحریک اور علاقائی اقدام سے افغانستان کے حالات کو بدلنا چاہیے۔ حسن کاظمی قمی نے اس ملک میں سیکورٹی کے حالات میں نسبتاً بہتری اور منشیات کی کاشت پر پابندی کی طرف اشارہ کیا اور تاکید کی کہ ان کوششوں کے باوجود ہمسایہ ممالک میں افغان مہاجرین کی تعداد میں ابھی تک کمی نہیں آئی ہے اور منشیات کی اسمگلنگ جاری ہے۔ انہوں نے داعش کی خراسان شاخ کی حمایت جاری رکھنے کے پس پردہ امریکی اہداف کی طرف اشارہ کیا اور کہا واشنگٹن خراسان کے داعش گروہ کو مضبوط کرنے، پہلے وسطی ایشیا کے ممالک کو غیر محفوظ بنانے اور پھر داعش سے لڑنے کے بہانے ان ممالک میں اڈے قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ افغانستان کے امور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خصوصی نمائندے نے افغانستان میں اقتصادی اور حالات زندگی کی بہتری، سلامتی کے استحکام اور سیاسی عمل میں مدد کے لیے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو اجلاس میں موجود ممالک نے افغانستان میں اقتصادی اور حالات زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کی، اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان کے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی حکومت کی تشکیل ہے جس پر عوام کا اعتماد ہو، علاقائی اقدامات کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی حمایت کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس سربراہی اجلاس میں شریک ممالک کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک ہمسایہ ممالک اور خطے کے ممالک کی جانب سے رابطہ گروپ کی تشکیل ہے۔ حسن کاظمی قمی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مغربی ممالک ایک بین الاقوامی رابطہ گروپ کی تشکیل کی حمایت کرتے ہیں کہا، بین الاقوامی رابطہ گروپ کا مطلب امریکہ اور نیٹو کی دوبارہ موجودگی اور ایسا گروہ ہے جو افراتفری کا بنیادی سبب ہے۔ افغانستان میں حالات کی بہتری کے لیے نہ صرف ایک خدمت ہے بلکہ یہ مسائل میں اضافہ کرے گی۔ انہوں نے پانی کے مسئلے کا ذکر اس سال کے سربراہی اجلاس کے ایجنڈوں میں سے ایک ہے، مزید کہا کہ پانی کا مسئلہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے، اسی لیے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خطے کے ممالک کے موقف اور حساسیت کے بارے میں افغانستان کی نگراں حکومت کے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا گیا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے تہران میں 37ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس میں عالمی فورم برائے تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام حامد شہریاری نے کہا تھا کہ افغانستان کی موجودہ حکومت نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے جو بعد میں پیدا ہوا ہے۔ ہر کسی کی منصفانہ اور دیانتداری سے خدمت کرنے کے لیے ریاستہائے متحدہ سے خراج نسلی گروہ مذاہب استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکومت کو تمام شہریوں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے لیے یکساں مواقع پیدا کرتے ہوئے نسل پرستی کے الزام کو ختم کرنا چاہیے۔ دریاسنا افغانستان کے وفد نے بھی وحدت اسلامی کی 37ویں بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی۔ جناب شہریاری نے افغانستان میں ہونے والی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے دشمن کبھی بھی اپنی دشمنی سے باز نہیں آتے، خطے کے لیے ان کی لالچ کو کم کرنا ایک متحد قوم کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان سے امریکہ کی بے دخلی نے اس دور میں افغان عوام کے سکون کا ایک ناقابل تلافی موقع فراہم کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ افغان حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام نسلی گروہوں اور مذاہب کے منصفانہ اور دینداری سے خدمت کرے گی۔ عالمی فورم برائے تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل کے مطابق نسلی اور لسانی تعصبات کے افغانستان کے لیے ماضی کے نقصانات اور قومی تنازعات کی واپسی کے علاوہ کوئی اور نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ورلڈ فوڈ پروگرام نے افغانستان میں بجٹ کی شدید کمی کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ فوری طور پر بجٹ نہ ملنے سے اس ملک میں خواتین اور بچوں کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ اس بین الاقوامی تنظیم نے مزید کہا کہ افغانستان میں 10 لاکھ سے زائد مائیں اور بچے بجٹ کی شدید کمی کی وجہ سے غذائی امداد سے محروم ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت امداد میں کمی سے خواتین سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے شائع کردہ معلومات کے مطابق افغانستان میں 40 لاکھ مائیں اور بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے لیے عالمی امداد میں تیزی سے کمی کی ایک وجہ ملک کی مستقبل کی پیش رفت کے بارے میں عدم توجہی کا ہونا ہے۔ افغان حکومت کی وزارت خارجہ کے سیاسی نائب شیر محمد عباس استانگزئی نے کابل میں اقوام متحدہ کے وفد کی سربراہ روزا اوتین بایووا سے ملاقات میں کہا کہ طالبان کے ساتھ سیاسی اختلافات کا انسانی ہمدردی پر منفی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ افغان امور کے ماہر امین فرجاد کہتے ہیں، اگرچہ طالبان کے نقطہ نظر سے افغان شہریوں کے ساتھ معاملات میں اس گروپ کی پالیسیاں ایک سادہ سی بات لگتی ہیں، لیکن اس سے قبل اقوام متحدہ نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ اس کی وجہ سے طالبان کی جانب سے امدادی کارکنوں پر پابندیوں کے حوالے سے افغانستان میں خواتین اس تنظیم کے امدادی بجٹ میں ڈونر ممالک کی جانب سے $1 ارب سے زیادہ کی کمی کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کی کوئی بھی پالیسی یہاں تک کہ اندرونی معاملات میں بھی بین الاقوامی برادری کو متاثر کرتی ہے۔ بہرحال اقوام متحدہ نے اس سال افغانستان کے لیے سالانہ $4.6 ارب کی امداد کی درخواست کی تھی اور ڈونر ممالک نے $3.2 ارب دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن ابھی تک بہت کم فراہم کی گئی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کو بھی مختلف حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں ریاست سندھ کے وزیر داخلہ حارث نواز کے مطابق پاکستان میں غیر قانونی پناہ گزینوں کی مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق مہاجرین پاکستان میں لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اب غیر قانونی مہاجرین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں پناہ گزینوں کا معاملہ طالبان حکومت اور اسلام آباد کے لیے ایک حساس موضوع بن گیا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے بعض ماہرین اور میڈیا نے حالیہ مہینوں میں ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلام آباد کی حکومت نے طالبان حکومت کے ساتھ کشیدگی کے باعث اس ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے اس سے قبل پاکستان سے افغان مہاجرین کی گرفتاری بند کرنے کو کہا تھا۔ ادھر پاکستان کے سیاسی اور عسکری حکام کے مطابق افغان مہاجرین کی موجودگی پاکستان کے لیے سماجی، سیکورٹی اور اقتصادی مسائل کا باعث بنی ہے۔ پاکستان کے مسائل کے ماہر محسن روئی صفات کہتے ہیں، قومی خود مختاری کے حق کے مطابق کیا پاکستان کو غیر ملکی تارکین وطن کو قبول کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں، جیسے کہ جرمنی اور یورپی ممالک جنہوں نے حالیہ برسوں میں افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کی کوشش کی تھی، لہذا پاکستان کئی برسوں سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے اسے سیکورٹی کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایک ایسے ملک میں جہاں امن و استحکام کی حکمرانی قائم ہو، اس ملک کے شہریوں کو تارکین وطن نہیں سمجھا جاتا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف وار اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ ستمبر کے دوران عسکریت پسندوں کے حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد اس برس اگست کے مقابلے میں تقریباً دوگنی ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ستمبر میں دہشت گردوں کے حملوں میں 84 شہریوں سمیت 136 افراد مارے گئے۔ اس کے علاوہ 144 پاکستانی فوجی زخمی ہوئے۔ اس تحقیقی ادارے کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان حملوں میں سے زیادہ تر صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئے تھے۔ ریاست میں ستمبر میں 23 حملے ہوئے جن میں 34 افراد ہلاک اور 73 زخمی ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے قبائلی علاقوں میں 17 حملے ریکارڈ کیے گئے جن میں 19 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے۔ صوبہ بلوچستان میں 20 حملے درج کیے گئے جن میں 77 افراد ہلاک اور 46 زخمی ہوئے۔ تاہم سب سے کم حملے ریاست سندھ میں ہوئے جہاں 4 حملوں میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف وار اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز نے رپورٹ میں کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کے ساتھ لڑائی میں ملکی سیکورٹی فورسز کی ہلاکتیں گزشتہ 8 برسوں میں اپنی اعلیٰ ترین سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ اس مرکز کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 9 مہینوں میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے 386 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں سے 137 فوجی جوان تھے۔ پاکستان عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافے اور اس ملک میں سیکورٹی فورسز کے نقصان کی وجہ افغانستان میں طالبان کے عروج کو قرار دیا جاتا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستانی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے کے مطابق اس ملک کی وزارت تجارت نے افغانستان کو 212 اشیاء کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ IRY نیوز کی رپورٹ کے مطابق 17 قسموں کے کپڑے، پلاسٹک کے اقسام، گاڑیاں، چائے، کاسمیٹکس اور حفظان صحت سے متعلق درجنوں اشیاء ان چیزوں میں شامل ہیں جن کی پاکستانی حکومت نے افغانستان کو برآمد کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ افغانستان کو تازہ اور خوش میوہ جات اور گھریلو سامان کی برآمد پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان کا یہ اقدام افغانستان کے ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت متعدد درآمدی اشیاء پر 10% ٹیکس لگانے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اس ملک نے ایک نئی حکمت عملی تیار کی ہے جس کا مقصد افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ سے خزانے کو پہنچنے والے مالی نقصان کو کم کرنا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اس ملک کو افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ سے سالانہ 180 ارب روپے کا مالی نقصان ہوتا ہے۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے ملت اسلام کے عظیم نوجوانوں، یقیناً آج اس پرآشوب دور میں ہم سب اس ہادی برحق کے منتظر ہیں کہ جن کے انتظار میں آج پوری دنیا میں 2 کروڑ سپاہی رہبر معظم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ظلم پر خاموش رہنا ظالم کی مدد کے برابر ہے۔ اس قول کو رائے عمل بنا کر ملت اسلامیہ کے جوانوں نے صدائے حق بلند کی۔ کون سی صدائے حق اور کس کے خلاف صدائے حق؟ یقیناً ظالم کے خلاف صدائے حق، استعماری طاقتوں کے خلاف صدائے حق۔ اے مسلمانان اسلام، سوچئے کیا وجہ ہے کہ آج جبکہ 21ویں صدی قریب ہے، دنیا کے چند حکمران کروڑوں مسلمانوں کی قسمتوں کے فیصلے واشنگٹن کے ڈرینگ جونز میں شیطانی کرسیوں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، مگر دنیا کے ان مسلمانوں سے جو امریکہ اور اس کے حواریوں سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، شہید کا یہی پیغام ہے، آخری رات ہے یہ سر نہ جھکانا لوگوں، آخری رات ہے یہ سر نہ جھکانا لوگوں، حسن ادراک کی شمیں نہ بجھانا لوگوں، انتہا ظلم کی ہو جائے وفا والوں پر، غیر ممکن ہے محبت کو مٹانا لوگوں، عاشقان محمد و آل محمد کے اس جذبے کو دیکھ کر فاضل طاقتیں یقیناً ایک بار پھر حق کے مقابل کھڑی ہوئی ہیں۔ شہداء کا لہو اور نہ جانے ایسے کتنے حسین ابن علی کے پروانے اور پیروکار اپنی جانیں رائے حق میں لٹا چکے ہیں، مگر اے ملت اسلامیہ کے فرزندوں، ان تمام شہداء کے لب پر جامع شہادت پینے سے پہلے امریکہ اور اس کے حوالے کے خلاف یہی نعرہ تھا،
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں، امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں، تو ہے شرارے ستم پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کینہ تیری بن کے گری برق غم، چور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی توق گرا بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے،
سامعین ابھی آپ فلسطین، ابھی آپ پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بات سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسقلان شہر خالی کرو حماس، غزہ کا محاصرہ غیر قانونی اقوام متحدہ، فلسطینی ریاست کا قیام ضروری روسی صدر، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا ایم ڈی کٹ کے نتائج منسوخ کرنے کا حکم، دوبارہ ٹیسٹ ڈاؤ یونیورسٹی لے گی، ورلڈ کپ میں پاکستان کی ریکارڈ فتح، رضوان عبداللہ کی سینچریاں، پرامن اور سازگار ماحول میں صاف و شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان، قانون کے تحت نواز شریف کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا جائے، اعتزاز احسن۔ اور سامعین اسی اخبار نے ایک کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے طوفان الاقصی، اسرائیل کا 9/11۔ کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ لکھتے ہیں، اسرائیل پر گزشتہ ہفتے ہونے والے تحریک حماس کے حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دیا جا رہا ہے، اور دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس اور ڈیفینس سسٹم کے حامل اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم کس طرح ناکام ہوا۔ اسرائیل کے لیے 7 اکتوبر کا دن ایک بھیانک خواب کی مانند تھا، ایسے کہ جب اسرائیلی شہری نیند کی آغوش میں تھے، صبح سویرے اچانک ان پر ہزاروں راکٹوں کی بارش ہو گئی اور تحریک حماس کے مجاہدین نے غزہ سے اسرائیل کے حساس مقامات پر بے وقت بری، بحری اور فضائی کارروائی کر کے اسرائیل سمیت پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ ایسا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اسرائیلی فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کی فوج تتر بتر ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کے بریگیڈ کمانڈر سمیت 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ حماس نے اسرائیل پر ہونے والے اس حملے کو طوفان الاقصی کا نام دیا۔ تحریک حماس کے رہنما صالح العربی نے اس حملے کو غزہ اور فلسطین کے مقدس مقامات پر اسرائیلی مظالم کا رد عمل قرار دیا۔ تحریک حماس کے رہنما کا کہنا تھا کہ ان کی جنگ فلسطینی سرزمین اور مقدس مقامات کی آزادی تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے اسرائیل میں حالت جنگ کا اعلان کرتے ہوئے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ بعد ازاں اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی سویلین آبادی پر بمباری کر کے 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ فضائی حملوں کا دائرہ کار لبنان تک پھیلا دیا۔ موجودہ صورتحال میں غزہ کھلی جیل میں تبدیل ہو گیا ہے اور غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر کے پانی اور ایندھن کی سپلائی معطل کر دی ہے۔ موجودہ صورتحال میں حزب اللہ بھی شامل ہو گئی ہے، جس نے لبنان سے کئی راکٹ اسرائیل پر فائر کیے ہیں۔ حزب اللہ ایران، عراق اور لبنان سمیت کئی ممالک میں اسرائیل پر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے اس طوفان الاقصی آپریشن کی حمایت میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ جنگ مزید طول پکڑتی جائے گی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اس کا دنیا نے مشاہدہ کیا ہے۔ پوری دنیا میں اسرائیل کی انٹیلیجنس اور فوج کی ناکامی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ خود اسرائیلی اخبار اور ٹیلی ویژن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تحریک حماس کا یہ حملہ مکمل طور پر غافل گیرانہ تھا، جس میں اسرائیل کے تمام تر دفاعی سسٹم ناکارہ ہو کر رہ گئے۔ اس پوری صورتحال میں اس وقت غاصب صہیونی حکومت میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ ہر طرف سراسیمی کا عالم ہے اور بیرون ملک پروازوں پر رش بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں جب مشرق وسطی کے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان قربت بڑھ رہی تھی اور دہائیوں کی کشیدگی ختم ہونے کے قریب معلوم ہو رہی تھی، کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنے ملک میں اسرائیلی سفارت خانے کھول کر اپنے تعلقات استوار کر رہے تھے۔ ایسی اطلاع تھیں کہ بہت جلد سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لے گا اگر ان دونوں ممالک کے اندر اسٹینڈنگ ہو جاتی تو 16 سے 17 اسلامی ممالک، جن کی سعودی عرب مالی امداد کرتا رہتا ہے، ان میں سے اکثر ممالک اسرائیلی حکومت سے تعلقات استوار کر لیتے، اس قسم کا کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کے بارے میں بھی ایسی اطلاع تھیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات استوار ہونے کے بعد اگر پاکستان اسرائیل سے تعلقات استوار نہیں بھی کرتا تو کم از کم اسرائیل اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والے اسلامی ممالک کی مخالفت نہیں کرے گا۔ مگر تحریک حماس کے حالیہ دلیرانہ حملے نے ان ممالک کے لیے اسرائیل سے تعلقات میں گرم جوشی کو سرد مہری میں تبدیل کر دیا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت عرب ممالک کے درمیان ہونے والی پیش رفت کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد خوشیاں محدود ہوتی ہیں، مگر اس کا رد عمل آتا ہے تو بعض اوقات آپ کی توقع سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ گو کہ تحریک حماس کے اسرائیل پر حملے پر اسلامی ممالک کے عوام جشن منا رہے ہیں، مگر ان ممالک کی حکومتیں پریشانی سے دوچار ہیں، کیونکہ تحریک حماس کے حملے نے ان کے امن عمل کو بظاہر سبوتاش کر دیا ہے۔ علاقے میں طاقت کا توازن تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور تحریک حماس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ اب ان ممالک کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تحریک حماس اسرائیل جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سامعین، اب رخ کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی چند سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی بھاری بمباری، کئی عمارتیں تباہ، ناکہ بندی سے غذا، پانی اور ایندھن ختم، فلسطینی شہریوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں، ذات پات پر مبنی مردم شماری، ملک کا ایکس رے، راہل گاندھی۔ حماس کا اقدام اسرائیلی مظالم کا فطری رد عمل، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ یو پی میں کانگریس کو آر ایل ڈی کی تائید۔ اسرائیل فلسطین جنگ، ایران نے اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اپنے آج کے اداریے میں لکھا ہے، جس کا عنوان ہے، کیا بھانجے ماما سے ناراض ہیں؟ اخبار لکھتا ہے کہ ملک کی پانچ ریاستوں کے لیے انتخابی اعلامیے کی اجرائی کے بعد نہ صرف متعلقہ ریاستوں بلکہ ایک لحاظ سے ملگیر سطح پر سیاسی ماحول گرما گرم ہو گیا ہے۔ آج ہم مدھیہ پردیش کی سیاسی صورتحال اور وہاں درپیش چیلنجوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے اور شیوراج سنگھ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اس مرتبہ وہاں حالات میں کافی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ماما شیوراج سنگھ چوہان سے متعلق بھانجوں مرکزی قیادت کی رائے تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ شیوراج سنگھ اس بات کو پوری طرح مسترد کر رہے ہیں کہ ریاستی یونٹ یا مرکزی سطح پر پارٹی میں ان کے خلاف رائے پائی جاتی ہے۔ وہ تو یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ وہی ریاست کے چیف منسٹر ہوں گے، لیکن ان کے دعووں میں کھوکھلا پن صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ریاست کے چیف منسٹر ہوں گے، سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق شیوراج سنگھ کی کارکردگی نہ صرف ریاستی یونٹ بلکہ مرکزی قائدین کی بھی ناراضگی کا سبب بنی ہے۔ اس مرتبہ اگر بی جے پی کو اقتدار مل جاتا ہے، جو کہ بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، تب تو چیف منسٹر کی تبدیلی ضروری ہوگی۔ اس سلسلے میں یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ پارٹی نے اس مرتبہ کئی ایک مرکزی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو مدھیہ پردیش کے اسمبلی انتخابات کے لیے بطور امیدوار میدان میں اتارا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پارٹی نے اس مرتبہ شیوراج سنگھ کو حاشیے پر رکھا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے نام پر ہی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بھی بی جے پی اکثر انتخابات مودی جی کے چہرے و نام پر ہی لڑتی آ رہی ہے، لیکن مدھیہ پردیش میں شیوراج کے دعووں سے لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم اپنی تقاریر میں ان کی ستائش کرتے ہوئے کم از کم اشارہ تو دیں گے کہ اگلے چیف منسٹر وہی ہوں گے، پر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ واضح ہو کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اب تک 10 مرتبہ مدھیہ پردیش کا دورہ کیا ہے اور ہر مرتبہ شیوراج سنگھ ان کے اسٹیج پر صرف ایک شو پیس ہی کی طرح نظر آئے۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام اسلام کی معرفت۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
معرفت۔ سامن پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے، یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالا تر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21 آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے۔ رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارکہ صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے، اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔